بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك یا ارحم الراحمین صلوات اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا دین ایک ہے اور سارے انبیاء ایک ہی مشن لے کر آئے ہیں. تمام 124,000 انبیاء جو آئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کی امتوں میں آج ہم اختلاف دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ ایک ہی نبی کے ماننے والے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف دیکھ رہے ہیں، اور انہی اختلافات اور نفرتوں کا نتیجہ جو ہے ٹیررزم، جنگیں، قتل و غارت گری، تباہی اور بربادی ہے. تو آئیے، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ختم کیا جائے. صلوات پر محمد و آل
محمد.
دیکھیے اسلام دین عقل ہے, اسلام دین منطق ہے, اسلام دین لاجک ہے. کوئی چیز اسلام میں عقل کے خلاف نہیں, لاجک کے خلاف نہیں, کیونکہ اللہ کا بنا ہوا دین ہے. جو خالق عقل ہے وہی خالق دین ہے, آزاد ہو نہیں سکتا. بندوں کا بنا ہوا دین ہو تو عقل کے خلاف ہوگا. یہاں خالق نے ہی عقل کو بنایا اور خالق ہی نے دین کو بنایا. صلوات پر محمد و آل محمد. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو یستمعون القول, بات سارے فرقوں کی سنو, سارے مذاہب کی بات سنو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے, اگر چاہتے ہو صاحب عقل بنو, یعنی کہ صرف اپنے شیعہ حضرات صرف شیعوں کی بات سنیں, نہیں نہیں, سب کی بات سنو. ویتبعون احسن, مگر بات وہ مانو جو سب سے اچھی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اس قرآنی اصول پر عمل کیا جائے تو نہ فرقہ پرستی کی لعنت ہوگی, نہ ٹیررزم ہوگا, نہ ایکسٹریمزم ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ یا بعض ان کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ نہیں, دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں. بھائی اگر آپ حق ہیں, اگر آپ کا دین حق ہے, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بندہ اگر دوسری کی بات سنے گا تو یہ قوی ہے, آپ کا مذہب سچا ہے, آپ کا مذہب مضبوط ہے, تو وہ اسے کنورٹ کر دے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ کے مذہب میں اضافہ ہوگا. تو عزیزان گرامی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر روکا جائے کہ دوسروں کی بات مت سنو تو اسی سے برین واشنگ ہوتی ہے. سنایا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, ایک فرقے کے خلاف سنایا جا رہا ہے مسلسل, تو ظاہر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور جس کا نتیجہ قتل و غارت گری کے پر جا کے پہنچتا ہے. دیکھیں جتنے مذہبی لوگ ہیں یہ نیک لوگ ہیں, چاہے شیعوں میں ہوں, سنیوں میں ہوں, حنفی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی, مسلمان تو چھوڑیے اگر عیسائی بھی ہوں, یہ جتنے لوگ ہیں مذہبی اچھے لوگ ہوتے, اپنا کاروبار چھوڑ کر, بزنس چھوڑ کر اور آرام چھوڑ کر یہ آتے ہیں, چرچوں میں آتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, امام برگاہوں میں آتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, ٹائم خرچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں کرتے یہ کام. صلوات پر محمد و آل محمد. سب یہی چاہتے ہیں, عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان, یہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں, لوگ تفریحوں پہ جاتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, یہ مسجدوں میں آتے ہیں اور عبادت خانوں میں آتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جب ان کی برین واشنگ غلط طریقے سے کی جاتی ہے تو یہی لوگ خراب ہو جاتے ہیں, یہی لوگ دہشت گرد ہو جاتے ہیں. یعنی اصل یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تباہی بربادی کا ختم ہو تو انٹر فیتھ پروگرام ہونے چاہیے, اکٹھے پروگرام ہونے چاہیے, تو پتہ چلے گا کہ بات ہی کچھ نہیں ہے. سب جو ہے مسلمان ہوں, یہودی ہوں, جو بھی اللہ کے دین ہیں, ادیان الہی ہیں, یعنی جو خدا کو ماننے والے ہیں, نبوت کو ماننے والے ہیں, قیامت کو ماننے والے ہیں, وہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور سبھی کا مقصد ایک ہے, سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے. سارے انبیاء نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی خبر دی ہے اور ان پر ایمان بھی لائے ہیں اور اپنی امتوں سے بھی کہا ہے کہ جب یہ نبی آئے تو تم بھی ایمان لے کر آنا. لیکن ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ ایمان لے کر نہیں آئے جن کے دلوں میں تعصب کی لعنت تھی. دیکھیے تعصب ہی سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے, تعصب ہی سے ٹیررزم بنتا ہے, تعصب ہی سے ساری تباہیاں ہوتی ہیں. لیکن جب مل کے بیٹھیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں نے عرض کیا شیعہ سنی میں یہ جو شیطان قسم کے لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض الفاظ ہیں ان کی معنی اور ہے اور اہل سنت کے ہاں معنی اور ہے. اب شیطان لڑانا چاہتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اب یہ اصطلاحات ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، صدیوں سے یہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، اور بعض جگہ مجبوری بھی ہے، ایک نیا علم ہے، مثلا اسے کیسے سمجھایا جائے، فلسفہ ہے، عرفان ہے، صوفیزم ہے، اصلاحات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں فتنہ فساد نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھے پروگرام ہونے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اصطلاحات ہم ایک دوسرے کی سمجھنے لگیں گے کہ ان سے مراد ان کی کیا ہے اور ہماری کیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مثلا شیعہ سنی میں کیا اختلاف ہے؟ ایک تو یہی جو ہم بتا رہے تھے کہ یہ لفظی اختلاف ہے کہ اصحاب کی معنی ہمارے ہاں کچھ اور ہے، جو قرآن نے کی ہے ہم اس معنی کو مانتے ہیں جو سورہ یوسف نے کی ہے، مگر ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، ان کا ایک خاص معنی. دوسرا بڑا اختلاف کیا ہے؟ خلافت کا، کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ٹھیک، اور ہمارے اہل سنت کے بھائی حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. اب یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، اپنے سے عداوت کریں. ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اب یہاں پر یہ اختلاف ہے، اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، آپس میں مناظرہ ہو سکتا ہے، مگر محبت سے، پیار سے، نہ سے نفرتیں جس سے بڑھیں. ایسا مناظرہ نہیں، ایسا مناظرہ ہو جس سے نفرتیں ختم ہو جائیں. سروات پڑی محمد و آل محمد. ہم اپنے بھائیوں کی دلیلیں سنیں، ہم ہماری وہ دلیلیں سنیں، وہ ان سے پوچھیں بھئی آپ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو خلیفہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ، اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کہا میرے بعد تمہاری مرضی جس کو خلیفہ بنا دو. لہذا صحیفہ میں مل کر ہم لوگوں نے الیکشن کی اور سب نے، مہاجرین انصار نے، حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب زبردستی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ان پہ مسلط کریں. ان کی دلیل ہے کہ بھائی رسول خدا نے کسی کو بنایا نہیں، کہا تمہاری مرضی. اب ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں مانتے، وہ بھی سنتے چلے جائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اپنے وصی بنانے کے لیے امت کو اجازت نہیں دی کہ آپ الیکشن سے بنائیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وصی بنے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کوئی مانے یا نہ مانے، اتنی زبردستی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ یا وصی کیسے بنا؟ کیا پبلک نے بنایا؟ نہیں. بلکہ نبی کو بھی بنانے کا حق نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے میرے اللہ، تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. یعنی خود نہیں بنا سکتے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب چلے گئے کوہ طور پر 30 یا 40 دن کے لیے کہ بھائی چلو جسے تمہاری مرضی بنا لینا. نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے. یعنی اب ہمارا عقیدہ آپ نے سنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. خدا نے خود فرمایا ہے اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. آدم کے زمانے میں وہ اللہ کی سنت وہی تھی، نوح کے زمانے میں بھی. تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کی سنت یہی چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی نبی کا وصی بنانا ہے تو اللہ نے قرآن کے حکم سے بنایا ہے، یا تورات کے حکم سے بنایا ہے، یا انجیل کے حکم سے بنایا ہے، یا وحی سے بنایا ہے، مگر الیکشن سے نہیں بنا ہے. صلوات پر محمد و آل. یعنی شیعہ مذہب کے ہاں خلیفہ تب بنے گا جب قرآن کی آیت ہو. اہل سنت کے بھائی تو یہ کہتے نہیں، وہ کہتے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تمہاری مرضی جس کو بنا لے. شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن کی آیت ثابت نہ کرے کہ یہ خلیفہ. تو اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم آیتیں پیش کریں. اہل سنت کے لیے لازم ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی ہے کہ آیت سے، قرآن کی آیت سے خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ شورا سے بنتا ہے، الیکشن سے بنتا ہے. لیکن ہم شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ شورا سے نہیں بنتا، الیکشن سے نہیں بنتا، اللہ کی طرف سے جب تک آیت نہ آئے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، حکم نہ آئے خلیفہ نہیں بن سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اب قرآن کی آیتوں کے دلیل ہمیں دینے پڑیں گے کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے. تو عزیزان گرامی ایک دو نہیں بلکہ قرآن کی 300 آیتیں ہمارے پاس دلائل کے طور پر موجود ہیں کہ اللہ کی طرف سے خلیفہ جو بنا ہے وہ مولا علی بنا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے ایسے دعویٰ کر دیا, بلکہ انشاءاللہ آپ سنتے چلے جائیں گے کہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں ہمارے پاس دلائل کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہے. اور وہ آیتیں بھی صرف ہماری تفاسیر قرآن سے نہیں اہل سنت کی تفاسیر سے ثابت ہے. مثلا ایک آیت آپ نوٹ کر لیں, سورہ شعراء ہے اور آیت کا نمبر 214 ہے, وانذر عشیرتک الاقربین وانذر, اے میرے محبوب ڈرا کن کو, اپنے رشتہ داروں کو ڈرا. اب جی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے کیا کیا؟ اب آپ سارے تفسیریں جتنی بھی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں اہل سنت کی تفسیر, تفسیر ابن کثیر نے لکھا. بس رسول خدا نے پوچھا کہ دعوت دی سب کو, رشتہ داروں کو دعوت دی, حضرت علی علیہ السلام چھوٹے بچے تھے, حضرت علی علیہ السلام نے دعوت کا انتظام کیا. اب جب سب لوگ آ گئے اب رسول خدا نے تقریر کی, کیا کہا؟ فرمایا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے, یعنی اسلام کا اعلان ہوا میں نبی ہوں, کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے, اور جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ بنے گا, وہ میرا وصی بنے گا, وہ میرا وارث بنے گا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم, یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر, یہ بھی تفسیر بغوی, یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے. تفسیر طبری, یہ بھی تفسیر اہل سنت کی ہے. یہ ٹی وی پر آتی جائیں گے ساری کتابیں جو آج میں دکھا رہا ہوں, پہلے تو 40 شیعہ اور 40 سنی, لیکن آج جتنی تفسیریں اور کتابیں دیکھیں گے وہ اہل سنت کی ہیں. سب نے یہ لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہا انا ناصر کہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا ایوکم, کون ہے جو اس کار نبوت میں میری مدد کرے. پھر حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, انا ناصر کہ یا رسول اللہ, پھر بٹھا دیا. پھر پوچھا کون ہے جو میری مدد کرے. تب تیسری مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے. اب یہ ساری تفسیر اہل سنت کہتی ہے کہ رسول خدا نے کیا کہا, انت خلیفتی انت وسیع, اے علی تو میرا خلیفہ ہے, تو میرا وسیع ہے, تو میرا وزیر ہے. بھائی یہ ساری اہل سنت کی کتابوں ہیں. یہ پہلا جلسہ ہے اسلام کا, پہلے جلسے میں رسول خدا نے اعلان کر دیا, قرآن کی اس آیت سے اعلان کر دیا. اب یا تو یہ کہنا پڑے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا وعدہ نہیں نبھایا, وعدہ تھا نصرت کا. رسول خدا نے کہا کون مدد کرے گا, کیا جنگ خیبر میں مدد نہیں کی, کیا جنگ بدر میں مدد نہیں کی, کیا جنگ احد میں مدد نہیں کی, بڑے بڑے بہادر چھوڑ کے چلے گئے, علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر جنگ میں رسول خدا کی مدد علی نے کی. اب اگر رسول خدا علی کو خلیفہ نہ بنائے تو کیا نعوذ باللہ وعد خلافی کی؟ جو امین ہیں وہ رسول, جو کافروں کی امانت میں بھی اتنے مشہور ہیں کہ کافروں کو بھی اطمینان ہے, وہ وعدے نبھانے میں اتنے مضبوط ہیں, کیسے وہ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک آیت نہیں بہت ساری آیتیں ہیں. چلیے دوسری آیت سن لیں, سورہ احزاب. یہ سورہ احزاب سورہ کا نمبر 33 اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑی محمد و آلہ. یہ کس کی شان میں ہے آیت؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے اے اہل بیت رسول, تم سے میں نے ہر قسم کی نجاست کو رجس کو دور رکھا اور تمہیں ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب یہ کون ہے؟ سارے اہل سنت کی تفاسیر لکھتے ہیں, اس میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں, امام حسن مجتبیٰ ہیں, امام حسین ہیں, حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہیں. اس جس طرح تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر, اس نے بھی یہی لکھا, سیوطی صاحب نے یہی لکھا کہ یہ پنتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. جتنی تفاسیر دیکھتے چلے جائیں گے یہی جواب ملے گا, یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے, پنتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. عزیزان گرامی تفسیر کبیر, اس
طرح سے جتنی اہل تفسیر سمعانی ساری تفاسیر نے لکھا کہ یہ آیت کن کی شان میں ہے، پنتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ، یعنی کیا اہل بیت خطا سے پاک ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ نے انہیں عصمت عطا کی ہے، ہر رجس سے دور ہے. رجس کیا ہے؟ شراب کا پینا رجس ہے، اور جوا کا کھیلنا رجس ہے، جھوٹ کا بولنا رجس ہے، یہ گناہ سارے رجس ہیں. اہل بیت کو اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے، تو اہل بیت معصوم ہوئے نا، اہل بیت معصوم ہوئے. اور ساری تفاسیر اہل سنت کی لکھتی ہے کہ اہل بیت اس آیت اہل بیت کی شان میں ہے، ہر خطا سے پاک، ہر غلطی سے پاک. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو نبی کا وارث کیسے بناتے ہیں؟ غیر معصوم غلطی کر سکتا ہے، بس ایک خاندان کا بڑا ہے غلطی کرے گا، خاندان پورا تباہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملک کا بڑا ہے غلطی کرے گا، ملک تباہ ہو جائے گا. اگر اسلام کا بڑا کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو جس کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے، انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت غلطی کر ہی نہیں سکتے، میرا رسول غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو جس کی اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، گناہ سے پاک ہیں، جھوٹ سے پاک ہے، تو پاکوں کو ہم کیوں چھوڑیں؟ افضل کو چھوڑ کر ہم مفضول کو خلیفہ کیوں بنا؟ اب آپ نے دیکھا کہ دوسری آیت بھی دلالت کر رہی ہے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر، علی معصوم ہے، جب معصوم ہے، خطا سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، تو خلیفہ تو اسے ہونا چاہیے جو سب سے افضل ہو. اب دوسری آیت سنیں، سورہ آل عمران تیسرا سورہ، آیت کا نمبر 61. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، مشہور آیت ہے آئے مباہلہ کے نام سے، کہ جب رسول خدا مناظرہ کرنے لگے عیسائیوں کے ساتھ، وہ نہ مانے، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اب مناظرہ سے نہیں مانتے، اب مباہلہ. مباہلہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی میدان میں آ جائیں، ہم بھی میدان میں آ جائیں، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابناءنا وابناءكم، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو بیٹوں کی جگہ پر رسول خدا نے کیا کیا؟ امام حسن حسین کو لے کر آئے. ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو نفسوں کی جگہ پر رسول خدا نے کیا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو لے کر آئے. ان سے کہو تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں. خواتین کی جگہ پر کیا کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے. اور یہ آیت بھی تفسیر دور منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی تفسیر ہے، تفسیر کشاف اہل سنت کی تفسیر ہے، تصحیح جتنی تفسیریں ہیں یہ ساری اہل سنت کی ہیں، بیضاوی ہیں، ساری تفاسیر نے لکھا، تفسیر بغوی نے لکھا کہ یہ آیت، تفسیر سمانی نے لکھا، سمرقندی نے لکھا، تفسیر قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت بھی صرف پنتن پاک کی شان میں نازل، کسی اور کی شان میں نازل نہیں. ٹھیک ہے، اب ایک سوال سنیے بھائی، ہمارا عقیدہ ہے جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم سورہ آل عمران کی 81، کہ ہمارے نبی کی نبوت پر اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایمان نہ لائے تو خدا اس کی نبوت ختم کر دیتا. ٹھیک ہے، سب کو نبوت ملی ہمارے نبی کے صدقے میں، تو ہمارے نبی سارے انبیاء سے افضل ہیں. تو جس طرح سے یہ قرآن کی آیت ہے، تو ہمارے نبی کا دست مبارک بھی سارے نبیوں کے دست مبارک سے افضل ہے، کوئی شک ہی نہیں. ہمارے نبی کی آنکھیں سارے نبیوں کے آنکھوں سے افضل ہیں، ہمارے نبی کا چہرہ سارے نبیوں کے چہروں سے افضل ہے، ہمارے نبی کے قدم سارے نبیوں کے قدموں سے افضل ہے، ہمارے نبی کی زبان سارے نبیوں کی زبان سے افضل ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، آل عمران کی 61 آیت یہ کہہ رہی ہے، اس آیت کے مطابق علی نفس رسول ہیں، انفسنا و انفسکم، میں علی کو اپنا نفس بنا کر لایا ہوں. اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو علی یہاں نفس رسول ہے، جب علی نفس رسول ہے تو جیسے ہمارے رسول تمام نبیوں سے افضل ہیں، ویسے ہمارے رسول کا نفس سارے نبیوں کے نفسوں سے افضل ہے. سمجھ فرمائی آپ نے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے اس آیت کی وجہ سے افضل ہو گئے، کیونکہ نفس رسول ہیں، نفس رسول ہونے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں. اب بتائیے، نبی اگر ہو تو کیا امتی کو حق ہے کہ وہ آگے آ کر اور قیادت یا لیڈرشپ کرے؟ نہیں کرے. نہیں کر سکتا. اگر نبی موجود ہے تو مباہلے میں رسول خدا بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر کیونکہ ہارون نبی تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, لہذا تو میرا خلیفہ اور وصی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل؟ حضرت علی تو نبی نہیں تھی, کوئی نہیں مانتا حضرت علیہ السلام کو نبی, جو نبی مانے وہ مسلمان نہیں, نبی کے وصی ہیں مگر ہیں افضل. آپ نے گزشتہ مجالس میں سنا کہ جب رسول خدا نے کہا کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں, اور اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا, امام احمد حنبل نے بھی لکھا, اہل سنت کے امام ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے خدا نے 14,000 حضرت آدم کی خلقت سے پہلے 14,000 سال اپنے نور کو یعنی سرکار مصطفیٰ کے نور کو اور علی علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ حدیث گزر چکی ہے کہ 14,000 سال حضرت آدم کے خلق ہونے سے پہلے اللہ نے نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مرتضیٰ کو خلق فرمایا. لیکن اب آیت سنیں, پھر تفسیر کی دلیل سنیں. یہ تیسری آیت, آیتیں بہت زیادہ ہیں, جتنا وقت میں انشاءاللہ طاقت رہے گی گنجائش کی اس قدر آیتیں ہم سنتے جائیں گے. فتلقی سورہ بقرہ آیت کا نمبر 37, فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قرآن کہہ رہا ہے 37 آیت میں, سورہ کا نمبر 2 ہے, تفسیر دور منصور نے بھی لکھا کہ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے کہ اگر توبہ قبول ہوگی تو ان کلمات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اللہ نے خود سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو, اے آدم میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. آدم علیہ السلام نبی ہیں, اب بتائیے وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے, لکھتے ہیں کہ یہ سکھایا گیا کیا, اس طرح سے سوال کرو, بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. یہ تفسیر دور منصور نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی, کہا میرے اللہ مجھے بخش دے فاطمہ زہرا علی حسن حسین اور اپنے پیارے رسول کے صدقے میں. تو جب حضرت علی کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو یقیناً علی کا مقام آدم سے بلند ہے. توسیع کر دیا جاتا ہے, تو جب علی کا مقام آدم سے بھی بلند ہے تو کوئی اسی عظیم شان شخصیت کو چھوڑ کر, علی کو چھوڑ کر ہم کسی آدم کے بیٹے کو خلیفہ کیسے مانیں؟ جب ایسی شخصیت موجود ہے جو آدم سے بھی افضل ہے, آدم کی توبہ ان کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے. یہ سب قرآن کی آیتیں جو سن رہے ہیں, اس کی تفسیر بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہے. کنز الامال تزیہ حدیث کی کتاب ہے, اس نے بھی حدیث کو لکھا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا ذکر کر دیا, خلافت کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اب سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ مائدہ قرآن کی 5 سورہ ہے, اور اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ مشہور سورہ. اللہ نے حکم دیا کہاں پر؟ مقام خم غدیر پر حکم دیا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی پورے قرآن میں ایسا سخت حکم آیا نہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خلیفہ کون ہے, رسول کا جانشین کون ہے. سورہ مائدہ 5 سورہ آیت کا نمبر 67, اور تفسیر کبیر نے لکھا. آج اتنی تفسیریں بتا رہا ہوں, یہ سب اہل سنت کی تفسیریں ہیں, ہماری ایک بھی تفسیر نہیں. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مقام خم غدیر پر رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے کہا, من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اللہم والمن والا وعادمن آدا, اے خدا تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے, اور اس سے دشمنی کرنا جو علی کو دشمن رکھے. اور اس کے بعد یہی تفسیر کبیر لکھتا ہے, جب حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے مبارک باد دی, مولا علی کو مبارک باد دی کہ حنین لکا, اے علی آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور سارے مومنین و مومنات کے بھی مولا ہو گئے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. یہی چیز اسی آیت کی تفسیر سورہ مائدہ 67 تفسیر دور منصور نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت قوم غدیر پر نازل ہوئی, حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی, اس کے بعد علی کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا گیا. اور اسی طرح سے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, یہ بہت مشہور کتاب ہے, اس میں بھی اور بہت سارے حوالے چلتے آئیں گے, سب نے یہ لکھا عزیزان گرامی کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے, مولا متقیان علی علیہ السلام کی شان میں. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا اعلان ہو گیا تو ایک شخص جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ظاہر مسلمان مگر بغض رکھتا تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے کافر آبا و اجداد کو قتل کیا تھا, رشتہ داروں کو قتل کیا تھا, ان کے دل صاف نہیں تھے حضرت علی علیہ السلام سے, اسی لیے رسول خدا کو کہنا پڑا کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا اور دشمنی وہ کرے گا جو منافق ہوگا, کیونکہ اب سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے جو پہلے کافر تھے. تو جب اس نے یہ سنا کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہو گیا تو آیا رسول خدا کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہم مان لیے, آپ نے کہا محمد رسول اللہ ہم مان لیے, آپ نے کہا نماز پڑھو ہم مان لیے, آپ نے کہا روزہ رکھو ہم مان لیے, آپ نے کہا حج کرو ہم مان لیے, آپ نے کہا زکات دو ہم مان لیے, ہم سب باتیں آپ کی مان لیے, اب آپ اپنے جانے سے پہلے علی کو ہم پر حکمران بنا کے جا رہے ہیں, اگر یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو میں نہیں مانتا, اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو مجھ پر پتھر کا عذاب نازل. یہ کہہ کر یہ باہر نکلا, ایک پتھر کا عذاب اس کے سر پہ آگے لگا, یہی فنار ہو گیا. اب یہ تفسیر ابھی مسعود ہے, یہ اہل سنت کی تفسیر ہے, یہ سورہ معارج کی پہلی آیت ہے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. کہا کہ مجھے عذاب منظور ہے, علی کی خلافت منظور نہیں ہے, علی کی امامت منظور نہیں ہے. تفسیر قرطبی نے بھی لکھا, اہل سنت کی جتنی تفسیریں بڑی بڑی ہیں سب نے لکھا, روح المعانی اہل سنت کی تفسیر ہے, اس نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا, تفسیر سعلبی اہل سنت کی تفسیر ہے, سب نے یہ لکھا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اس نے نبی کی نبوت پر شک کیا اور علی سے بغض کیا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں تو میں نہیں مانتا. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی ساری آیتیں ہیں مگر اس سے بھی زیادہ, میں نے کہا 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نبی کے بعد خلیفہ. اگر ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک بھی آیت نہیں, کیونکہ ان کے ہاں آیت کی بات ہی نہیں ہے, ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آیت کے ذریعے سے خلیفہ بنتا ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ مل کے بنائے, رسول خدا نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اب اگر اسی بات کو ہم مانیں تو بھی ہمارے چند اعتراضات ہیں, پیار سے محبت سے آپس میں گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, کہا کہ بھائی جس کو بھی آپ کی مرضی ہو خلیفہ بنائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ نبی کی سنت ہو گئی نا کہ آپ نبی نے خلیفہ نہیں بنایا, کہا جس کی مرضی آپ اسے خلیفہ بنا لیں. آپ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا, ٹھیک ہے یہ آپ کا عقیدہ. ہم نے حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مان لیا. ہمارا عقیدہ کہ پیار محبت سے جب باتیں ہوں گی تو یہ نفرتیں ختم ہوں گی, مسئلے الجھیں گے, ورنہ اسی سے نفرتیں اور نفرتوں کے بعد ایکسٹریمزم, ایکسٹریمزم کے بعد ٹیررزم اور یہ تباہی و بربادی, اس میں اسلام کا نقصان ہے. آئیے مل کے ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے ہم نے مان لیا یہ آپ کا عقیدہ ہے, زبردستی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مسلط کریں, ہمارے پاس 300 آیتیں سپورٹ میں نہیں, ان کی مرضی ہے, اس طرح سے ہماری بھی مرضی ہے. ہم نے اس چیز کو بہتر سمجھا, علیہ السلام خلیفہ, ہماری عقل نے یہ کہا, اتنی ساری آیتیں ہیں, اتنی ساری حدیثیں تو ابھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن ان کا عقیدہ کیا؟ رسول خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, یعنی یہ رسول خدا کی سنت ہوئی نا, تو اب حضرت ابوبکر نے بھی سنت پر عمل کرنا تھا نا, انہوں نے پھر حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ یعنی خود اپنی ہی دلیل جو انہوں نے خلافت کے لیے دی وہ دوسری خلافت میں ٹوٹ گئی. ہم نے کہا بھائی یہ کیا, کوئی تو اصول ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ رسول خدا کی سنت ہے جسے بھی خلیفہ بناؤ, حالانکہ آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کا وسیع خلافت کے معاملے میں, وصایت کے نام معاملے میں, وزارت کے الیکشن سے نہیں بنا, اللہ کے حکم سے بنا. چلو اسی اصول پر آپ قائم رہتے کہ دوسری خلافت میں پھر الیکشن کیوں نہیں ہوا, وہاں نامینیشن ہو گیا. چلو ٹھیک ہے بھائی ہم نے نامینیشن کو مان لیا, مگر پھر تیسری خلافت میں نہ الیکشن رہا نہ نامینیشن رہا, شورا بنائی دی گئی. سلوات پڑی محمد و آل محمد. ہمارا اعتراض اپنی جگہ پر وزن رکھتا ہے. میرے بھائیو آپ سوچیں, ہمیں جواب دیں, مل کر بیٹھیں گے تو یہ گفتگو ہوگی, نہ وہ ہماری بات سنیں گے نہ وہ ہمارے ہم ان کی سنیں گے, تو آپس میں دوریاں ہوں گی, نفرتیں ہوں گی, مسئلے نہیں الجھیں گے. سرواز پڑھیں محمد و آل محمد. اب بتائیے ہم کیسے اس خلافت کو مانیں جس میں کوئی اصول ہی نہیں ہے. پہلی خلافت میں الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن میں بھی 200 سے زیادہ آدمی نہیں. چلو بھائی 200 سے آدمی, کیا 200 مسلمان تھے؟ شورا میں سقیفہ میں کتنے لوگ گئے؟ پورا الیکشن بھی صحیح نہیں تھا. 200, 250, 300 اس سے زیادہ آدمی نہیں. جبکہ قرآن, ہم چلے ہم نے کہا چلو الیکشن کراؤ تو صحیح کراؤ, کیونکہ یہ رسول کون ہے؟ صرف مکے والوں کا رسول ہے, صرف مدینے والوں کا رسول ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ عالمین کا رسول ہے, یہ نبیوں کا بھی رسول ہے. اگر الیکشن کرانا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھی بلانا پڑے گا, انہیں بھی ووٹ دینے کا حق ہے. یہ فرشتوں کا بھی رسول ہے, فرشتوں کو بھی بلاؤ. یہ جنوں کا بھی رسول ہے, جنوں کو بھی بلاؤ. یہ پرندوں کا بھی رسول ہے, پرندوں کو بھی بلاؤ. یہ ہر ایک کا رسول ہے. اگر ایسا الیکشن کرانا کرا کوئی سکتا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, مگر ایسا الیکشن خدا کے سوا کوئی کرا نہیں سکتا. سلوات پڑی محمد والے. بھائیو جب مل کے بیٹھیں گے تو سمجھیں گے, دیکھیں ہمارا مقصد بھی خدا کی رضا حاصل کرنا ہے, اہل سنت کے بھائیوں کا مقصد بھی اللہ کی رضا. دین دار کوئی جہنم میں جانے کے لیے نہیں بنتا, لیکن جب ون سائیڈڈ نیوز سنتا ہے صرف ایک بات ایک بات, اس کا دماغ وہیں لاک لگ جاتا ہے. دونوں کی باتیں سنیں, اللہ یہ کہہ رہا ہے, یس سمعون القول, سب کی بات سنو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, مگر بات وہ مانو جو تمہاری عقل مانے, جو تمہاری فطرت مانے, جو تمہارا ایمان مانے. تعصب کی عینک اتار کر, تعصب کے کانوں سے پردے ہٹا کر سنیں اور آپ خود فیصلہ کریں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب جب رسول خدا نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا لی المولا, یہ حدیث صحیح ہے, ساری کتابوں نے لکھا, علم رجال کی کتابوں نے لکھا, 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حدیث صحیح ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. صحیح ابن حبان, یہ جو خاص خاص پرانی کتابیں ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. کنز المال, یہ بڑی بڑی کتابیں چند بتا رہا ہوں, ان میں حدیث موجود ہے. سنن ترمذی, اس میں موجود ہے کتاب, بڑی بڑی کتابیں ہیں. 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث من کنت مولا فہذا لی المولا. اور اس وقت کے بڑے جید عالم ہیں طاہر القادری صاحب, انہوں نے خود لکھی حدیث, لکھی یہ کتاب لکھی ہے من کنت مولا فہذا لی المولا. کسی اہل سنت کے بھائی کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ حدیث رسول خدا نے بیان نہیں کی ہے. تو ان حدیثوں کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب مولا کا مولائیت کا اعلان ہو گیا, خلافت کا اعلان ہو گیا, رسول خدا نے دو خیمے بھی بنائے, ایک میں علی کو بٹھایا اور دوسرے میں خود بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ سب صحابہ آئیں اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اگر خلیفے نہیں بنے تھے تو حضرت عمر نے مبارکباد کس چیز کی دی تھی؟ وہ کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ میرے بھی مولا ہیں اور سارے مومنین کے مولا ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ سارے مسائل کو اتنے خطرناک بڑے نہیں ہیں, مل کے بیٹھیں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. جب مسئلے حل ہوں گے نفرتیں ختم ہوں گی, محبتیں بڑھیں گی, آپ بھی ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. ضد میں انسان کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا, پیار سے محبت سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, میں عرض کر رہا تھا اسی طرح سے عیسائیوں سے بھی گفتگو کریں, ان سے بھی انٹرفیتھ کے پروگرام. برے لوگ نہیں ہوتے یہ مذہبی. اب 3 سال سے جو ہم نے پروگرام چرچ میں کیے محرم میں, اور انشاءاللہ 15 سے یہی 7 والے چرچ جو مین روڈ پر ہے تھوڑے چرچ میں پروگرام ہوگا اس مجلس کے بعد, تو خود ہم نے دیکھا کہ عیسائی لوگ امام حسین علیہ السلام کو جانتے بھی نہیں, لیکن جب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصائب پڑھنے کے بعد کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی مصیبتیں دیکھی مگر امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ تھے, تو خود ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, عیسائی رو رہے تھے. اب آپ نے دیکھا ایسے دور رہ کے ہم کہنے نہیں بھائی یہ کافر ان کو چھوڑو, تو اس سے تو کوئی تبلیغ نہیں ہوگی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہم ایک دوسرے کو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں. دیکھیے عیسائیوں میں جو بہت سارے فرقے ہیں وہ ہولی ٹرینیٹی 3 خداؤں کو نہیں مانتے, جہو وٹنس والے یہ 3 خداؤں کو نہیں مانتے, میتھوڈسٹ والے یہ شراب کو نہیں مانتے, شراب نہیں پیتے, جہو وٹنس والے سگریٹ بھی نہیں پیتے. تو ہم ضرورت ہے کہ ہم مل کے بیٹھے, اسی سے اسلام کی تبلیغ ہوگی. انہیں بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے, ان کے دل میں عشق پیدا ہو گیا, رونے لگے. ہم تو بچپن سے امام حسین کا ذکر سنتے آ رہے ہیں, ان کے لیے رونا مشکل ہے مگر رو رہے تھے امام حسین کا ذکر. تو عزیزو بھائیوں, بات یہ ہے کہ مل کے جب ہم گفتگو کریں گے تو اثر ہوگا, مسئلے سمجھے جائیں گے, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. صلوات پر محمد و آل محمد. میں نے وعدہ کیا تھا کہ بائبل سے یعنی تورات انجیل زبور سے ہم توحید کو بھی ثابت کریں گے, نبوت کو بھی, امامت کو بھی, قیامت کو بھی. توحید پر تو 3-4 دن مسلسل گفتگو ہوئی جو ٹی وی پر آپ سن رہے ہوں گے, نبوت پر بھی اسی طرح سے, اب امامت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امامت کا ذکر بھی تورات میں ایک جگہ نہیں ہے, بار بار ذکر. کل ایک آیت آپ نے سنی تھی, اب آج میتھیو, یہ نیو ٹیسٹامنٹ کا چیپٹر ہے, میتھیو چیپٹر نمبر 27 اور آیت نمبر 46, اٹ اباؤٹ دا نائنتھ آور جیزس گیو الاؤڈ کرائی سینگ ایلی ایلی لما شبکتنی. 9 بجے کا وقت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے, مارنا چاہتے تھے, تو زبردست ایک آواز فریاد بلند کی, ایلی ایلی لما شبکتنی, اے ایلی میری مدد کو آ, اے ایلی میری مدد کو. ٹھیک ہے, اب یہاں بریکٹ میں, بعض جگہ تو بریکٹ بھی نکال دیا گیا, اس میں لکھا کہ ایلی ایلی یعنی مائی گاڈ Why you turn away from me. حالانکہ پرانی بائبل میں دیکھیں گے اردو کی حتی, یہ مائی گاڈ کا لفظ نہیں ہے, عربی میں بھی اس طرح سے, وہ بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن اب جو نئی چھپ رہی اس نے یہ چیز بڑھا دی. اب جبکہ یہ صاف جو ہے نا اس میں لگ رہا ہے کہ یہ اضافی ہے جملہ. اب نیچے آپ آئیے, اب نیچے کیا ہے, یہ 47 آیت اس کے بعد, and some of those who were near by hearing it said this man is crying to Elijah. Saafin unhone kaha Eli Eli lima sabakthani, inhone likh diya my god bracket mein, ab bracket bhi aise aise nikal diya, yani khuda ko bula rahe the log jo khade the, unhone kaha nahi ye Elijah ko pukar raha hai. theek hai, ye aur niche aaiye, phir dobara وہی ریپیٹیشن ہے کہ یہ پھر ایک آیت چھوڑ کر 49 میں, اینڈ دا ریس سیڈ لیٹ ہم بی لیٹ اس سی اف ایلیا ول کم ٹو ہز ہیلپ. 2 آیتیں ہوگی سپورٹ میں کہ ایلی ایلی جو حضرت عیسیٰ نے پکارا, لوگوں نے کیا کہا, یہ ایلیا کو پکار رہا ہے, دوسرے لوگوں نے جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو دیکھیں ایلیا اس کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں. یعنی اوپر جو بریکٹ میں لکھا مائی گاڈ وہ غلط ہے, کیونکہ نیچے آیت اوپر کی نفی کر رہی ہے کہ یہ ایلی ہی ایلیا ہے, ایلی ایلیا ہے, خدا کا نام نہیں ہے. دو آیتوں نے سپورٹ کی کہ ایلی ایلیا ہے. اب ہم عیسائیوں سے جب بات کریں گے مل کے بیٹھیں گے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. اگر خدا یا خدا کے بیٹے ہیں تو ایلیا سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ صلوات پڑھی محمد وآل. ایلیا سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ اور ایلیا کا ذکر جو ہے میں نے عرض کیا انشاءاللہ ان راتوں میں اگر خدا نے توفیق دی 20 سے زیادہ جگہ پر. یعنی ایلیا ایک ہیرو ہے بائبل کا, حضرت عیسیٰ سے بھی بڑھ کر اس کے فضائل ہے, کیونکہ ہر زمانے میں تھے, ہر زمانے میں مشکل میں جو گرفتار تھے ان کے لیے مشکل کشا ہیں. سلوات پڑھیں محمد وآل. اور آج تک کسی بھی بائبل کی تفسیر میں نہیں بتایا گیا کہ ایلیا ہے کون. دو شخصیتیں ہیں, ایلیا ایک اور دوسری شخصیت ہے جس کے بارے میں خاموش ہے کہ یہ کون ہے, خود ہی اس منزل تک نہیں پہنچے. مگر الحمدللہ جیسے آپ نے سنا کہ فقط مولا علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ایلیا فی الانجیل, میرا نام انجیل میں ایلیا ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے بیٹھے تب بھی آپ کے پاس دلائل ہیں. آپ امامت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں, نبوت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں, عدالت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب جو ہماری گفتگو چل رہی ہے عرفان اسلامی پر, اس کی طرف چلتے ہیں. جسے آپ سن رہے ہیں کہ عرفان ایک سیکریٹ نالج ہے, ہر ایک کو نہیں ملتی, مگر نالج اتنی پیاری ہے, اتنی اچھی ہے کہ کائنات میں اس علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں. کیونکہ علم کا پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب سے بڑا علم کون سا ہے اس کی ویلیو دیکھی جاتی ہے. مثلا لوگ اس علم کے پیچھے جاتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ ہو, اس کی ویلیو کے لحاظ سے. مثلا یہ علم کیمسٹری کا ہے, یہ علم جیولوجی کا, یہ پتھر کا, یہ سونے کا علم ہے, یہ دارو کا دوا کا علم ہے, تو اس طرح سے اس کی اہمیت ہے کہ کس کا علم ہے. یہ علم عرفان کیا ہے؟ نہ یہ سونے کا علم ہے, نہ یہ پتھر کا علم ہے, نہ یہ دوا کا علم ہے, یہ علم ہے معرفت خدا کا. یہ علم ہے عشق خدا کا. کیونکہ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں, تو علم عرفان سے بڑھ کر بھی کوئی علم عظیم نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات بھی عظیم ہوتی ہیں. جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشکلات بھی ہوتی ہیں. لہذا یہ علم آسان نہیں ہے. کم ہمت انسان, دنیا پرست انسان, نفس پرست انسان, سست انسان, تمبل لیزی انسان, اس کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن انسان اگر بلند ہمت کا مالک ہے, بلند ایمان کا مالک ہے, تو اس میدان میں وہ قدم رکھ سکتا ہے. اور یہ علم واقعی میں ایک ایسا علم ہے کہ جو انقلاب لا سکتا ہے, نہ صرف اپنے اندر بلکہ کائنات میں انقلاب لا سکتا ہے. ایک انسان بلند درجے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کل آپ نے کچھ باتیں سنی, آج ہم شروع کرتے ہیں کہ توبہ کے بعد پہلی کلاس تو توبہ کی ہے, کوئی گناہ باقی نہ رہے, کوئی نجاست باقی نہ رہے, اور اس کے ساتھ بری صفات باقی نہ رہے, ریاکاری نہ ہو, جو گزشتہ مجالس کے عنوانات تھے, ڈیزیز آف سول, اینڈر ٹریٹمنٹ, تکبر نہ ہو, غیبت نہ ہو, یہ ساری خرابیاں نجاست نہ ہو. اب یہ انشاءاللہ انسان نے خود کو پاک کر لیا تو اس سے کہتے ہیں تزکیے کی دو منزلیں ہیں. تخلیہ, تخلیہ یعنی خالی کرنا, خالی کرنا بالکل نجاست سے خود کو خالی کرنا یعنی پاک کرنا. اس کے بعد ہے اس کو سنوارنا, اس کو زینت دینا. مثلا یہ جگہ کو اگر آپ نے پاک کرنا ہے, اگر نجاست پڑی ہے پہلے نجاست کو نکالیں گے پھر قالین بچھائیں گے. اگر نجاست کے اوپر قالین رکھ دیا تو قالین بھی ستیاناس ہو جائے گا. سلوات پڑھی محمد وآل محمد. یعنی اسی طرح سے تزکیہ یہی کہ پہلے تخلیہ نجاستوں کو نکالو, پھر قالین بچھاؤ, پھر عطر چھڑکو, پھر پھولوں کی بارش کرو. تو عزیزان گرامی, اب جب آگے بڑھیں گے دوسری منزل کیا ہے؟ عزم. امام خمینی نے بھی حدیث لکھی ہے, چہل حدیث, اس میں غالباً یہ پہلی جہاد نفس کے بعد دوسری حدیث ہے. عزم, عزم یعنی ول پاور. اگر کسی کا ول پاور کمزور ہے تو یہ تو آگے چل ہی نہیں سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی منزل ہے توبہ کے بعد ول پاور کو اسٹرانگ کرنا. جتنا آپ کا ول پاور اسٹرانگ ہوگا اس قدر آپ علم عرفان میں آگے کی کلاس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ول پاور کمزور ہے آپ وہیں ناکام ہو جائیں گے, آگے بڑھ نہیں سکتے. لہذا استاد پہلے یہ دیکھتا ہے, اگر کوئی شاگرد بھی بننے آئے, مثلا آیت اللہ بہجت مجتہد بھی عالم بھی اس وقت سب سے بڑے عارف بھی ہیں, ایک شخص جو ہے ایک سال ان کے پیچھے لگا, جیسے آگا گھر سے نکلتے تھے وہ بھی پیچھے, حرم جاتے تھے وہ بھی پیچھے, مسجد آگا نے کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے علم عرفان سیکھنا. اچھا آگا نے کہا بازار سے جا کے کتاب لو, معراج السعادہ. معراج السعادہ یہ اردو میں بھی پہلے چھپ چکی ہے, جو گجراتی میں بھی ہے, انگلش میں نہیں معلوم. معراج السعادہ آگا نراکی کی یہ کتاب لے لو اور اس پہ 100% اگر عمل کر لو تو میں حاضر ہوں تمہیں علم عرفان سکھانا. اور وہ بھی ماشاءاللہ اتنے مضبوط آدمی تھے کہ ایک سال کے لیے غائب ہو گئے, اس کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کی اور ایک سال کے بعد آ گئے. آغا نے دیکھ کر کہا ابھی 50% عمل کیا, ابھی 50% اور باقی ہے. صلوات پر محمد. اگر ول پاور انسان کا مضبوط نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. پہلی جو بات ہے آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے, پہاڑ سے زیادہ اسٹرانگ. کہ مولا علی فرماتے مومن پہاڑ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کس طرح اسٹرانگ ہے؟ نہ کہ جسمانی, ول پاور کے اعتبار سے. کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, مومن اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا. یہ ہے ول پاور. اس کا ول پاور کتنا مضبوط ہے, تو یہ ول پاور خود بخود سو کر اور ایسے چلتے پھرتے تو نہیں بنتا. اس کے لیے ریاضت چاہیے, ایکسرسائز چاہیے. تو دو طرح کی چیزیں چاہیے, ایک اسٹرانگ آئیڈیولوجی ہو اور دوسرا اسٹرانگ ایکسرسائز. صلوات پر محمد. ول پاور کیسے اسٹرانگ ہوگا؟ آئیڈیولوجی نہیں, انسان کا عقیدہ نہیں, ایمان نہیں, جتنی بھی ایکسرسائز کرے بیکار ہے. پہلے تو آئیڈیولوجی یہ فاؤنڈیشن ہے. کیا اسٹرانگ ہو آئیڈیولوجی میں؟ توحید. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم سمجھتے صرف یہ ہے توحید, لا الہ الا اللہ. نہیں بھائی, توحید کی سات قسمیں ہیں. سات, اب صرف آج دو بتاتا ہوں. توحید کی سات قسمیں ہیں, ان سات میں سے کم یہ دو جو اب بتا رہا ہوں, توحید افعالی اور توحید صفاتی. کلن سات سے بھی زیادہ قسمیں بھی ہیں, لیکن عموماً مشہور سات قسمیں توحید کی. عام بیچارے مسلمان کو یہ کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, بس یہ توحید ہوگی. نہیں نہیں, یہ توحید نہیں, یہ تو بہت بہت نچلے درجے بچوں والی توحید ہے. اصل توحید یہ نہیں ہے کہ صرف خدا وحدہ لا شریک. قرآن کہہ رہا ہے, رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو تو ہر شے میں تم کامیاب ہوگے, جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیاب, جہاں جاؤ گے کامیاب. تو صرف لا الہ الا اللہ تو سب کہہ رہے ہیں, مگر ناکام کیوں ہیں؟ تو ہم نے توحید کو پڑھ سمجھا ہی نہیں ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. توحید کی سات قسمیں, آج دو قسمیں سن لیں. توحید افعالی. توحید افعالی کیا ہے؟ توحید افعالی کو علماء نے, عرفا نے, فلسفیوں نے ایک جملے میں بیان کیا ہے. جیسے ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کی ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, یہ اس کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی. توحید افعالی اس مختصر جملے میں, یعنی پورا دریا کوزے میں بند کر دیا. جیسے لا الہ الا اللہ اس کی تفسیر ہے, لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ یعنی اللہ کے سوا وجود, چاہے میرا وجود ہو چاہے کائنات کا وجود, کوئی مؤثر نہیں ہے. مؤثر یعنی کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے. کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے, الا اللہ, مگر خدا. یعنی اگر کسی کو بھی آپ نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا, یعنی خدا کے ساتھ اسے شریک سمجھا, تو آپ تو گنہگار ہیں. ابھی آپ مشرک ہیں, مسلمان نہیں بنے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اور ساری بدبختی جو انسانوں کی ہے اسی توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. کیوں لوگ غلامی میں مرتے ہیں, غلامی میں زندگی گزارتے ہیں؟ کیونکہ توحید نہیں ہے ان کے پاس. اگر توحید کسی قوم کے پاس ہو, وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی, کبھی دب کے نہیں رہ سکتی, کبھی پستی میں نہیں رہ سکتی, کبھی ذلت میں نہیں رہ سکتی, کبھی شکست میں نہیں رہ سکتی. ساری شکستوں کا سبب توحید افعالی نہیں ہونا ہے. سمجھے؟ مثلا ایک طاقتور کوئی ڈاکو آ گیا, ڈکٹیٹر کوئی آ گیا, کوئی ظالم آ گیا, اس نے کہا میرے ہاتھ میں بندوق ہے تمہیں اڑا دوں گا, تو ظاہر ہے جس کے پاس توحید افعالی نہیں ہے وہ بیچارہ ڈر جائے گا, جھک جائے گا. مگر توحید افعالی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں, اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت کا مال خدا ہے, ذلت کا مال خدا ہے, موت کا مال خدا ہے, حیات کا مال خدا ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. جیسے وہ کافر تھا تو واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک جنگ میں کافر نے کہا کہ اب آپ کو کون بچائے گا, میرے ہاتھ میں تلوار ہے آپ کے پاس کچھ نہیں, تو خدا اللہ کے رسول نے کہا وہ بچائے گا جو میری شہرک سے میرے زیادہ نزدیک, تو یہی کہا تو کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, تو رسول خدا نے اٹھا لی کہا اب تجھے کون بچائے گا. سلامات بڑی محمد امام یہ توحید افعالی ہے. ہم یہ جو کتنے مختلف قسم کے فوبیا میں یورپ والے زیادہ پھنستے ہیں, اور اس کی ایک ریزن, ایک تحقیق خود میں نے تورات میں ایک آیت دیکھی ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوتا ہے جو نجاست میں رہتے ہیں وہ آخر میں فوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں طہارت نجاست بہت مشکل ہے, کموڈ سسٹم کا آپ لوگوں کا, ایسا نہیں ہو کہ بڑھاپے میں پھر فوبیا میں مبتلا ہو جائیں. سلوات پر محمد علیہ وسلم. یہ پاکستان ہندوستان میں اصل میں بیماری نہیں ہے فوبیا, اچھے خاصے اچھے بھلے جوان وہ جناب ڈرتے ہیں, مختلف فوبیا لگی ہوئی ہیں, مختلف خوف ڈر میں مبتلا. تو عزیزو یہ توحید افعالی کا نہ ہونا ہے. توحید افعالی یہ کہہ رہی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اگر تو نے توحید کو سمجھ لیا تو دنیا کی کسی طاقت سے تو نہیں ڈرے گا. بلکہ یہی تو نورانی جملہ ہے, معصوم کا جملہ ہے کہ توحید افعالی جس کے دل میں آ گئی, جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا, وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیچارے بلی سے بھی ڈرتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بیگ تیار ہو گئی, سب جانے لگا سفر کے لیے, کالی بلی ذرا سی گزر گئی, کہ نہیں 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 جانا ہے, منحوسیت ہو جائے گی, ٹکر ہو جائے گی. سلامات پڑھو محمد امام. جس کا ارادہ بلی کو دیکھ کر ٹوٹ جائے اس کا عزم کیا ہوگا. توجہ فرمائی, یہ توحید افعالی کا نہیں ہونا ہے. اسی لیے تو مولا علی جنگ پہ جا رہے تھے تو وہ جو ستارہ شناس تھے انہوں نے کہا مولا فتح نہیں ہوگی, آپ کی شکست ہوگی. مولا نے کہا پیسے میں نہ جاتا لیکن اب جا کے ثابت کروں گا کہ تم جھوٹ بول رہے, اور یہی ہوا, مولا کو فتح ہوگی. توحید افعالی نہیں تو انسان بزدل ہے, انسان حیوان سے بھی بدتر ہے, ہر ایک سے ڈرتا ہے, ہر ایک سے ڈرتا ہے, اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. عزیزو توحید افعالی ہے جو انسان کو طاقتور بناتی ہے, ایمان اسی سے آتا ہے. توحید افعالی کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مجھے نفع دینے والا نہیں, کوئی نقصان دینے والا نہیں. یعنی اسی کو جملے کو مولا علی نے اس طرح سے سمجھایا, آدھی رات کا وقت تھا, مولا غریبوں کو مدد کرنے کے لیے چلا, یتیموں کو روٹیاں دینے کے چلا, ادھر سے کمبر نے دیکھا ہزاروں مولا کے دشمن ہیں, چھپ چھپ کے مولا کے پیچھے آ رہا ہے, حفاظت کی نیت سے مولا نے دیکھا کمبر پیچھے آ رہا ہے, مڑ کر دیکھا کمبر, جی مولا پیچھے کیوں آ رہے ہو, مولا دنیا دشمن ہے. اب کیا جملہ کہا, کمبر تو مجھے دنیا والوں سے, زمین والوں سے بچائے گا یا آسمان والے سے؟ کسے بچائے گا؟ کمبر گھبرا گیا, کہ آسمان والے سے میں کیسے بچا سکتا ہوں. کہا سن کمبر, جب تک آسمان والا خدا نہ چاہے, اگر سارے زمین والے مل کر بھی کوشش کریں کہ علی کو نقصان پہنچائیں تو پہنچا نہیں سکتے. یہ ہے توحید افعالی. یہ جب تک مومن کے دل میں نہیں آئے گی تو بیچارہ آخر فوبیا میں مر جائے گا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. کوئی کائنات کی طاقت مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے. یہ ہے توحید, یہ ہے عقیدہ. اور اس کے بعد توحید صفاتی. توحید صفاتی کیا ہے؟ مثلا خدا رازق ہے, خدا عزت دینے والا ہے, خدا ذلت سے بچانے والا ہے. اب ہم کبھی توحید صفاتی نہ سمجھنے کے کیا کرتے, کسی نے مدد کر دی ہماری, شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا تو خالق کا بھی نہیں کیا. لیکن غلط کہہ بیٹھتے ہیں, شرک کی بات کر بیٹھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں ذلیل ہو جاتا. یہ شرک ہے, یہ توحید صفاتی کے ضد میں جملہ کہا. کیوں؟ عزت دینے والا خدا ہے, ذلت سے بچانے والا خدا ہے. آپ نے وہ ٹائٹل بندے کو دے دیا جو خالص خدا کے لیے ہے. وہ خدا کہہ رہے میں عزت دینے والا ہوں, تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے یہ کہنا تھا کہ اگر خدا تیرے ذریعے سے میری مدد نہ کرتا تو میں ذلیل ہو جاتا. یہ عین توحید ہے, یہ توحید صفاتی ہے. ہم چلتے پھرتے توحید صفاتی کو پامال کرتے رہتے ہیں بندوں کو. مثلا اسی طرح سے اگر ہم کسی بندے کی خوشامد کرتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والا ہے, یہ پاور والا ہے, یہ منسٹر ہے, یہ گورنر ہے, تو یہاں پر بھی ہم توحید صفاتی کو ہم پامال کرتے ہیں. نہ صرف توحید صفاتی بلکہ توحید افعالی کو بھی ہم پامال کرتے ہیں. ہم نفع کا مالک بندے کو سمجھ رہے ہیں اور خدا کو بھول رہے ہیں. سلوات پہ محمد و آل محمد. یہ تو ہو گیا آئیڈیالوجی کی بات, یہ ضروری ہے. اس کے بعد ریاضت, ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے جو اسٹرانگ چیز ہے, بہت اچھی چیز, وہ ہے روزہ. جتنا آپ روزہ رکھیں گے آپ کا ول پاور اسٹرانگ ہوگا. جتنے روزے آپ زیادہ رکھیں گے ول پاور اس سے صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ول پاور آپ کا اسٹرانگ ہوگا. جو لوگ ول پاور بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے آسان طریقہ روزہ ہے. مگر روزہ صرف کافی نہیں, روزے کے ساتھ کوئی ذکر بھی ہونا چاہیے. کہتے ہیں بہت سارے اذکار ہیں, سب سے بہترین ذکر جو ہے ول پاور کو, عزم کو بڑھانے کے لیے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کم سے کم فجر کے بعد ایک تسبیح, ورنہ پورے دن میں 10-20 تسبیحیں پڑھتے رہیں, چلتے رہیں, وضو کے ساتھ رہیں, تاکہ ول پاور آپ کا اسٹرانگ ہو. کہتے ہیں نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, واجب. واجب سے بڑھ کر بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, آپ خود کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرا ول پاور کیسے بنا. اب کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ سلوات پڑھی محمد جو آلے. اب یہاں پر عرفا فرماتے ہیں, البتہ اس کے بارے میں کچھ روایتیں بھی ہیں, اور عرفا یہ فرماتے ہیں کہ وہی اربعین, اربعین کا ذکر قرآن مجید میں آ چکا ہے. حضرت موسیٰ نے اربعین نکالا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اربعین نکالا. انبیاء بھی اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام تب تک کلیم اللہ نہ بنے جب تک اربعین نہ نکالا. یعنی اربعین یعنی 40 دن مسلسل ایک عبادت اور ریاضت میں رہنا. تو ہم جیسے گناہگار کیا بغیر کسی زحمت کے منزل پر پہنچ جائیں گے؟ نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا آ جا 30 دن, پھر 30 دن کے بعد 10 دن اور بڑھا دیا, تو اربعین نکالے. اربعین کیا ہے؟ اربعین میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے یہاں ول پاور بڑھانے کے لیے. مثلا علماء عرفا کہتے ہیں کہ 40 دن ترک حیوانی کریں تاکہ دیکھیں آپ کتنا خود پہ کنٹرول کر سکتے. وہ کیا ہے ترک حیوانی؟ یعنی حیوانی چیز نہ کھائیں, اینیمل پروڈکٹس نہ ہو. بس دودھ نہ کھائیں, مکھن نہ کھائیں, دہی نہ کھائیں, آئس کریم نہ کھائیں, گوشت نہ کھائیں, کیونکہ ساری مزیداری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی اینیمل پروڈکٹس میں ہوتی ہیں. سلوات پڑھیں محمد و آل. آپ دیکھیں آپ کتنا اسٹرانگ ہوئے ہیں, کتنی ول پاور ہے یہ 40 دن. مگر جس دن اسٹارٹ کریں اس دن گوشت ضرور کھائیں, کیونکہ 40 دن میں ایک مرتبہ گوشت ضرور کھانا ہے, یہ بھی روایت میں ٹھیک ہے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں خود کو 39-40 ڈیز میں کہ آپ کی ول پاور میں کتنا اضافہ ہوا ہے. عزیزان کے یہ عزم ہے, عزم. البتہ روزہ بھی اور اس کے ساتھ ترک حیوانی. البتہ ترک حیوانی کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اگر حیوان کا گوشت کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. حیوانی صفات تاکہ کم ہو جائے, حیوانی صفات ختم ہو تاکہ معنوی اور روحانی صفات بڑھنے لگیں. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ نسخہ خصوصاً جو حضرات یہاں پر رہ رہے ہیں اس ماحول میں جہاں ہر چیز آزاد ہے اور ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں, ان کے لیے نسخہ بہت لاجواب ہے. ترک حیوانی, ان ترک حیوانی کر لیں تو جتنا یہ پریشر گناہ کا ہے اس تقریباً 70% آپ اسے آزاد ہو جائیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نوجوانوں سے کہ یا تو شادی کرو یہاں پہ روزہ رکھو. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. دو آپشن ہیں. تو یہ ترک حیوانی بہترین نسخہ ہے جس سے انسان بہت سارے ان شہوات شیطانی پہ بڑے آسانی سے غلبہ حاصل کر سکتا ہے. عزیزان وقت کیونکہ بہت کم ہے لہذا آج ہم اس گفتگو کو مکمل نہ کر سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اولیاء خدا کی باتیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں, مگر ظاہر ہے کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے, ہماری بھی خواہش ہے اس دریائے نور سے اس دریائے معرفت سے چند قطرے ہم گنہگاروں کو بھی عطا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اے مزدر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ, عزیزوں سنیں گے کربلا میں مزدروں پریشان کون تھی اور جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو, اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا. او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ, آج ہمارے اس مجمع اگر کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار ہے اس کی پریشانی دور کر دے. یا غیاث المستغیثین سب مل کے, یا فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ, آج ہم گنہگاروں کی فریاد سن لیں, ہمارے گناہ بخش دیں. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار بخش دے میرے اللہ سب کے گناہ,
تجھے واسطہ اس مظلوم بی بی کا جو دنیا سے روتی گئی یہ کہتی گئی بابا آیا بعد زہرا نے وہ مصیبتیں دیکھی اگر دنوں پہ پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے عزیز و جناب زہرا کی کیا مصیبت ہے ایک روایت سن کے روئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے مگر ابھی تین دن نہیں گزرے زہرا کے دل پہ زخم تازہ ہے حسنین کے دل پہ زخم تازہ ایک مسلمان صحابی ہے زہرا کے پڑوس میں رہ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا یہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کیا نبی کی بیٹی نے یہ حدیث نہیں سنی اور جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ تین دن چولہا نہ جلائے محلے کے مسلمان آئے اسے کھانا دے اسے روٹی دے کیا دیکھ رہا ہوں علی جیسا نبی کا داماد ہے زہرا جیسی بیٹی ہے ابھی نبی کے رحلت کو تین دن نہیں گزرے یہ دعا کیوں اٹھ رہا ہے گھر سے باہر آیا تاکہ زہرا سے سوال کرے علی سے سوال کرے اور جیسے اس گلی میں پہنچا جس گلی میں زہرا کا گھر تھا کیا دیکھا گھر پہ آگ لگی ہے حسن و حسین رو رہے دروازہ جل رہا کوئی کھانا نہیں لایا بلکہ آگ لگا کر گئے یہی زہرا کی مصیبت ہے میرے اللہ اس زہرا کی مظلومیت کا واسطہ آج ہمارے سارے گناہ بخش آیا کربلا میں اس سے بھی بڑی آگ لگائی یا علی مدینے میں تو آپ موجود تھے مگر کربلا میں نہ حسین تھے نہ عباس تھے عاشور کا دن آیا بار بار حضرت امام اعظم کے بیٹے اجازت مانگ رہے ہیں چچا جان مجھے شہید ہونا حسین فرماتے ہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے جب حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیری زیارت کرتا ہوں قاسم کہہ رہے ہیں مولا اماں سے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں میں پریشان ہو گیا بیٹا کیا بات ہے، اما کہہ رہی ہے میں سید زادی نہیں قاسم، تو نے میرا دودھ پیا ہے، آج زہرا کے لیے سب قربانیاں دے رہی ہیں، کہیں تیری شجاعت میں فرق نہ آئے، لوگ مجھے تانا نہ دے، یہ ماں کی دودھ کا مولا حسین خود لباس پہنا، عزیز و مقتل میں لکھا گیا قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسے نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب قاسم میدان کی طرف گئے، حسین ریت کے ٹیلے پہ تھے قاسم کو دیکھ رہے ہیں، زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہے قاسم کو دیکھ رہی ہے، اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ کھڑی بیٹھی ہے، وہ زینب کو دیکھ رہی ہے، یہ نظروں کا تار بندھا ہوا تھا، ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، ہائے زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری، میرے اللہ میری قربانی قبول ہوئی، قاسم نے مولا حسین کو آواز نہیں دی، جو شہید گھوڑے سے گرے سب نے کہا یا مولا دلگنی، مگر قاسم نے آواز کیوں نہیں دی، آخر عمر بھی تو دیکھیے 13 برس کی عمر ہے، جیسے قاسم گھوڑے سے گرے کا اما 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 حملہ کیا، مگر کیا ہوا، دائیں طرف کے گھوڑے اور بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، سمجھ گئے اشارہ، آئے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئے، قاسم کی لاش بامال ہو، مولا حسین نے ابا بچھائی، یہ حسین کا جگر تھا کہ اس لاش کو جمع کیا، مجھے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھائی، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، ابا میں رکھی پامال بازو اٹھائے، ابا میں رکھے کٹے ہوئے پاؤں اٹھائے، ابا میں رکھے کہیں کوئی سالم عضو نہ ملا، گوشت کے ٹکڑے ملے انہیں ابا میں رکھے، آئے گٹڑی باندھی پیٹ پہ رکھے، خیمے کی طرف جلے، مگر یہ وہ لاش تھی جو خیمے میں نہیں لے گئے، خیمے کے در سے آواز دی، اما فضا ذرا زینب کو بلانا، زینب آ گئی، حسین نے فرمایا بہل زینب، قاسم کی لاش لایا ہوں،
زینب نے غور سے دیکھا فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے او بھیا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے او لاش کہاں فرمایا زینب یہ جو گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے مگر ماں کو نہ دکھانا کہیں ماں مر نہ جائے یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہر زبان پہ دعا ہو میں اس دعا کو رد نہیں کرتا آئیے مل کے دعا کریں بہت سارے بیمار بہت سارے پریشان سب مل کے کہیں اماں یجیب المضطر ویکشف الضرور اماں یجیب المضطر ویکشف الضرور اماں یجیب السلام علیک یا ابا عبد اللہ علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لے السلام علی حسین وعلی